درس من
سيدنا محمد وعلي وصلي. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا قلوبنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان جل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کیا احوال پیش آئے, صحابہ کے درمیان کے حالات آئے, امت پر کے حالات آئے, صحابہ کی کیا حالت تھی اس وقت میں. تو یہ حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے تو اس کا ایسا اثر تھا, اضاء منہا کل شیء, ہر چیز روشن روشن, چمکدار, نورانی نظر آتی تھی. اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو فرماتے ہیں اظلم منہا کل شیء, ہمیں ہر چیز سے تاریکی نظر آتی تھی. اور فرماتے ہیں وما نفضنا ایدینا عن التراب وانا لفی دفنہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انکرنا قلوبنا, ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مٹی سے ہاتھ بھی نہ جھاڑ پائے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں تبدیلی پائی, تغیر پایا. مطلب یہ کہ حضور جب تک تھے تو اتنی برکتیں تھیں, دلوں پر اثر پڑتا تھا, لیکن ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو جہاں ہر چیز میں اندھیرا آ گیا, تاریکی آ گئی, دلوں کے اندر بھی فرق آ گیا. اس لیے حضور کی صحبت بہت اونچی چیز ہے. اس وقت معرفت حاصل کرنے کے لیے, اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کے مجاہدے کرائے جاتے ہیں, تسبیحات پڑھائی جاتی ہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف حضور کی صحبت ہی ایسے لاکھوں مجاہدوں پر بھاری تھی. اس لیے ایک صحابی کا اتنا بڑا مقام, اتنا بڑا مقام کہ قیامت تک آنے والے سارے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ ان کو حضور کی صحبت حاصل تھی. اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ سب سے زیادہ خیر و برکت والا زمانہ تھا, کیونکہ خود حضور موجود تھے. اور جیسے جیسے آپ کا زمانہ, آپ کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا, خیر و برکت میں کمی آتی چلی جائے گی. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا خیر القرونی قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, ثم الذین یلونہم, پھر صحابہ کا زمانہ, پھر تابعین کا زمانہ, پھر اس کے بعد میں جھوٹ اور شر, برائیاں, فتنے پھیلتے چلے جائیں گے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, جیسے جیسے حضور سے زمانہ دور ہوتا گیا امت میں فتنے پھیلتے چلے گئے. اس لیے ایک بزرگ تھے نان بائی, روٹی پکا کر بیچتے تھے. بہت سے علاقوں میں دنیا میں روٹی گھروں میں بنانے کا رواج نہیں ہے, باہر ملتی ہیں. تو ان کا یہی کاروبار تھا لیکن ایک عجیب ان کی عادت تھی کہ باسی روٹی 2 روپے کی دیتے تھے، تازہ روٹی 1 روپے کی. لوگ کہتے تھے حضرت باسی روٹی تو کم کی ہونی چاہیے، کہنے لگے نہیں، اس میں برکت زیادہ ہے کیونکہ اس کا زمانہ حضور کے زمانے کے قریب ہے، اس میں برکت زیادہ. اور جو اس وقت کے اللہ والے لوگ تھے ان سے باسی روٹی پہلے لیا کرتے تھے، حضرت باسی روٹی ہو تو پہلے وہ دیجئے، اہل معرفت وہی لیا کرتے تھے. ہم نے اللہ والوں کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ جب ان کے پاس میں روٹی آتی ہے تو جو پہلے سکی ہوئی ہوتی ہے اس کو کھاتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں جو تازہ بھی آئیے گرم گرم، لیکن وہ حضرات جو پہلے سکی ہوئی ہوتی ہے اس کو پہلے کھاتے ہیں. ایک بزرگ تھے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندی سلسلے کے بڑے درجے کے بزرگ تھے. اللہ نے ان کا بہت فیض پھیلایا، دور تک ان کا فیض گیا. حکیم تھے، ان کی اپنی دکان تھی اور لوگ ان کے پاس میں علاج و معالجے کے لیے آتے تھے، تو وہ جسمانی حکیم بھی تھے اور روحانی حکیم بھی تھے، دل کے بھی حکیم تھے، بزرگ تھے اللہ والے. جوانی میں ایک قصہ ایسا پیش آیا کہ وہ اپنی دکان پر جب بیٹھے ہوئے تھے، اور اس وقت حکیموں کی بڑی اہمیت تھی جیسے آج ڈاکٹروں کی، تو کوئی عورت ان پر عاشق ہو گئی اور ان کے پاس آ کر اس نے غلط مطلب چاہا. وہ اللہ والے آدمی تھے اس لیے انہوں نے سنا، اور سن کر اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور اس خوف میں وہ رونے لگے، اور اتنے روئے کہ ان کی ڈاڑی جو تھی وہ تر ہونے لگی. تو یہ سمجھی بھئی یہ تو حکیم صاحب پاگل ہو گئے، یہ میرے مطلب کی نہیں ہے، عورت اٹھ کے چلی گئی. اب یہ ایک واقعہ تھا، زندگی میں آیا اور ختم ہو گیا، بھول بھلا گئے. لیکن پھر ایک وقت وہ آیا کہ حکیم صاحب بوڑھے ہو گئے اور ان کی داڑھی اور سر کے بال بھی سفید ہو گئے. اس وقت وہ عشاء کے لیے وضو کر رہے تھے تو انہیں جوانی کا وہ واقعہ یاد آیا، اور اس یاد میں یہ بات بھی آئی، یہ خیال بھی آنے لگا کہ بھئی وہ عورت آئی تھی، بڑی اچھی خوبصورت عورت تھی، ایک مطلب چاہ رہی تھی، اگر مطلب پورا کر دیا جاتا تو کیا ہو جاتا، توبہ کر لیتے، اللہ تو معاف کرنے والے. اور یہ خیال آ رہا ہے اور آتا چلا جا رہا ہے اور شدت پیدا ہو گئی اس خیال میں. اب اللہ والوں کے سامنے جب ایسے حالات آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ان کو فوراً خیال ہوا کہ بھئی مجھے تو اب اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یہ تو بڑا غلط خیال ہے، شیطانی خیال ہے. تو انہوں نے فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، کہنے لگے اللہ جوانی جب تھی، جب تقاضے تھے، تب تو تو نے بچا دیا، اور اب جبکہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میرے اللہ اب یہ گناہ کا ایسا خیال آ رہا ہے. اللہ کے سامنے رو رو کر انہوں نے یہ کہا، اے اللہ یہ کیسا خیال ہے، اللہ آپ ہی بچا لیجئے، اللہ اس خیال سے ہی بچا لیجئے. یہ دعا مانگتے مانگتے ان کو نیند آ گئی. جب ان کو نیند آئی تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اب جب سرکار سامنے آ گئے تو ایک امتی تو کتنا مچلے گا، وہ بھی عاشق، تو بیتاب ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے لپٹ گئے، پکڑ لیا دامن اور مچلنے لگے. لوٹ مچلنے لگے، لوٹنے لگے، رونے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، جوانی میں تو اللہ نے مجھے بچا لیا اور بڑھاپے میں مجھے خیال اتنا پریشان کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، اٹھایا اپنے سینے سے لگایا خواب ہی میں، اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں حکیم ترمذی، تمہارے جوانی کا جو زمانہ تھا وہ میرے زمانے کے قریب کا زمانہ تھا، اور تمہارے بڑھاپے کا زمانہ جو ہے مجھ سے دور ہو گیا ہے، یہ اس کے اثرات ہیں. پھر آنکھ کھل گئی تو اب دل مطمئن تھا. اس واقعے میں ایک سبق یہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات پیش آئے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے. ایک دعا ہے قرآن کریم میں بھی آئی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. جب گناہ کے خیالات وساوس آئیں یا موقع بار بار آ رہے ہوں اور بچنا مشکل ہو رہا ہو، انسان کو خطرہ ہو کہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو اس دعا کو کثرت سے پڑھے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. دل سے کہ اللہ سے، اس کا ترجمہ ہے اللہ میرے اوپر صبر انڈیل دے. افرغ علینا صبرا، صبر کے معنی یہاں پہ ثابت قدمی، کہ میں ایمان پر، اعمال پر، اچھائیوں پر، نیکیوں پر ثابت قدم رہوں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور اللہ جب میری موت ہو تو اسلام کی حالت میں موت ہو. یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہے، آپ کو فوری طور پر اس کا نتیجہ مل جائے گا، دل ہٹ جائے گا. ایک بات یاد رکھیے کہ نیکی کی دعا بندہ جب بھی کرتا ہے تو قبول ہوتی ہی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہاں پر جب بندہ دل سے گناہ سے بچنے کی دعا مانگے گا تو اللہ پاک ضرور قبول کریں گے. اور یہ آپ دعا پڑھتے رہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ہر ایک کو ضرورت ہے اس کی، عمر دراز یہ سمجھے نہ سمجھے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، سب کو ضرورت ہے بھائی. موت تک شیطان ہمارے پیچھے لگا رہے گا، وہ تو موت کے وقت بھی ہم کو راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، مکمل کوشش کرتا ہے. اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ ایمان کے ساتھ نہ جائے اللہ کے ہاں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں، جبکہ حضور کے زمانے سے زمانہ بہت دور نہیں ہوا تھا، کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد بے ایمانی کی حالت میں جا رہی ہے، یعنی بے ایمان موت ہو رہی ہے لوگوں کی. اس وقت حضرت کو کش بہت ہوتا تھا. تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد؟ تو اس کا یہی لکھا ہے علماء اکرام نے کہ اصل میں انسان کو بعض مرتبہ کسی گناہ کی عادت ہوتی ہے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. جب موت کا وقت آتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ اس گناہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور چونکہ عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے تو فوراً توجہ ہو جاتی ہے اس کی طرف، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف خواہش ہوتی ہے گناہ کی طرف، اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. اس لیے انسان ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی یاد شامل کرے کہ اللہ حسن خاتمہ عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما. اور انسان ہمیشہ کوشش میں لگا رہے کہ میرے اندر کوئی گناہ کی عادت باقی نہ رہے، اگر رہے گی تو پھر موت کے وقت شیطان وہی چیز سامنے لائے گا. کوشش، گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک گناہ جس کو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ گناہ ہے، ظاہری گناہ، مثلا انسان جھوٹ بول رہا ہے، سمجھ رہا ہے ہاں گناہ ہے. انسان بدکاری کرتا ہے، یہ شراب پینے لگا، یہ چوری کرنے لگا، تو اس کو سمجھا جاتا ہے گناہ ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو حرام ہیں، انہی کی طرح حرام ہے وہ بھی، اور ان سے زیادہ مہلک ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا. جیسے کہ انسان تکبر لیے پھر رہا ہے، اس کے دل میں بڑائی ہے، کسی ایمان والے سے بغض اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہے، اپنے دل کے اندر کسی سے حسد رکھتا ہے، بدگمانیاں پال رکھی ہے، دیکھتے نہیں ہے گناہ، اور انسان ان کو گناہ سمجھتا بھی نہیں عام طور پہ، لیکن گناہ ہے اور حرام ہے، ریاکاری ہے، جس کو کہا گیا شرک ہے. یہ کتنی مرتبہ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، تہجد کی نماز پڑھی اور دوستوں میں آ کر کہہ رہا ہے کہ صاحب آج تہجد میں موسم بڑا ٹھنڈا تھا، مطلب یہ کہ میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے. حج کو جب آپ جائیں گے تو آپ کو بہت سے لوگ نظر آئیں گے، موقع موقع پہ آپ کو یاد دلائیں گے، جب میں 1992 میں آیا تھا تو یہ یہاں پر نہیں تھا کچھ بھی، 1980 میں آیا تھا تو صاحب یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، جنگل تھا،
فلا موقع پر جو آیا تھا زمزم یہاں نہیں ملتا تھا, خالی وہاں ملتا تھا. ہم قدق و نمبا آپ کو یاد دلائیں گے, آپ کو بتائیں گے میں نے اتنے حج کر لیے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ریاکاری ہے. اور ریاکاری کیا حرام, شرک آ گیا. تو جو بھی گناہ ہو, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, کوشش کرتے رہے انسان کے بس وہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں. اور یہ شیطان سے ہماری جو لڑائی ہے نا, یہ موت تک ہے. کبھی بھی انسان مطمئن نہیں ہو جائے کہ بس اب میرے اوپر شیطان نہیں آ سکتا, مجھے شیطان نہیں بہکا سکتا. آپ نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا, کتنے بڑے بزرگ اللہ والے اور کس منصب پر پہنچ گئے, وہاں پہنچنے کے بعد بھی پھر بھی شیطان ان کو بہکانے کے لیے آ رہا ہے. جب انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, میں پہچان گیا تو شیطان ہے, تو اس نے کہا او میاں اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. انہوں نے کہا بھئی مردود علم کی وجہ سے نہیں, اللہ کے فضل سے بچا ہوں. حضرت نے فرمایا یہ دوسرا اس کا وار تھا, یہ پہلے وار سے زیادہ خطرناک تھا. مجھے علم کے پندار میں تکبر میں مبتلا کر کے ہلاک کرنا چاہ رہا تھا وہ. اور یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے منا میں جب جا رہے ہیں تو وہ جو تین جمرات ہیں ان تینوں جگہ شیطان نے بہکایا ہے. پانچ دس منٹ کا فاصلہ ہے, پانچ دس منٹ کے فاصلے میں تین مرتبہ جب شیطان جلیل القدر پیغمبر کو بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے تو ہما شما کا کیا کہنا, میرا اور آپ کا کیا حال ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں کبھی مطمئن ہو کر نہیں رہنا, اللہ پاک سے مانگتے رہنا, کہتے رہنا اے اللہ ہماری اصلاح فرمائیے, اے اللہ ہم اصلاح کے محتاج ہیں, قدم قدم پر اصلاح کے محتاج ہیں. ایک دعا ہے اس کو اپنی دعا میں شامل کرو, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یاد ہوئی یا حی یا قیوم تو سب کو یاد ہے نا, برحمتک استغیث اتنا یاد کرو, برحمتک استغیث اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیری رحمت سے میں فریاد طلب کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ, میرے جتنے احوال ہیں سب درست کر دے, یعنی میری اصلاح کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اللہ پل بھر بھی مجھے نفس کے حوالے نہ کر, پل بھر بھی یہ نا یہ اتنی دیر بھی نفس کے حوالے نہ کر. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے, آپ کی دعا میں دعا ملتی ہے. اس کا مطلب کہ نفس بھی کتنی خطرناک چیز ہے جو ہمارے ساتھ پہ لگا ہوا ہے, تو اس کی چالوں سے ہی بچنا, شیطان کے چالوں سے بچنا, برے ماحول سے بچنا, ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلتے رہنا, حسن خاتمہ حاصل ہوگا انشاءاللہ العزیز. حسن خاتمہ کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں. جب بھی اذان ہو تو غور سے سنو, جواب دو, اور اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھو. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبث مقاما محمودا الذي وعدته. یہ دعا ہے, اس کو ہی پڑھو. تو اس کی فضیلت میں یہ آیا ہے کہ اللہ پاک حسن خاتمہ عطا فرمائیں گے, ایمان والی موت عطا فرمائیں گے. دوسری ایک دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. دن میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو اس دعا کو, حسن خاتمہ عطا فرمائیں گے. تیسری چیز ہے فجر کی سنتیں گھر میں پڑھو, اور مسجد میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. تین فائدے اس کے لکھے ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے, روزی میں برکت ہوگی, اور حسن خاتمہ یعنی ایمان والی موت نصیب ہوگی. چوتھی چیز ہے مسواک کا التزام رکھو. جہاں بھی گھر میں آپ وضو کرتے ہیں, جہاں جہاں بھی گھر میں دو جگہ وضو کرتے ہیں, دونوں جگہ آپ مسواک رکھیے. کتنی دیر لگتی ہے دانتوں میں اس طرف پھرنے سے, آگے پیچھے کرنے سے؟ برش آپ صبح میں کر لیں, رات کو سونے سے پہلے کر لیں, لیکن بقیہ اوقات میں جب بھی وضو کریں آپ مسواک کا اہتمام کریں. اس کا فائدہ بھی حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایمان والی موت نصیب ہوتی ہے. کثرت سے جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, کثرت کا مطلب 200 مرتبہ کم از کم روزانہ پڑھیے آپ لا الہ الا اللہ, 10-15 دفعے کے بعد میں محمد رسول اللہ ملا لیجئے, تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی پھر یہی کلمہ ہماری زبان سے جاری ہوگا, حسن خاتمہ نصیب ہوگا. اور جو بندہ یا بندی, کوئی بچہ یا بچی صبح کو 200 دفعے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا, کوئی بھی شخص پڑھے, اس کا فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ شام تک گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 200 دفعے لا الہ الا اللہ. 10-15 دفعے کے بعد میں پورا کلمہ پڑھ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فائدہ کیا ہے؟ کہ شام تک گناہوں سے حفاظت رہے گی. پہلے زمانے میں اللہ والے نوجوان بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر یہ کلمہ سکھایا کرتے, اس کی تلقین کرتے, تاکید کرتے, اس کو پڑھو گناہوں سے حفاظت ہو جائے تو اس سے بڑھیا کیا بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے برکت والا زمانہ, اور آپ کے زمانے سے زمانہ جتنا دور ہوتا چلا جائے گا خیر و برکت میں کمی آتی چلی جائے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر سے آ رہے تھے, ابھی مٹھی جھاڑ بھی نہیں پائے تھے کہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر تغیر محسوس ہوا. یہ مطلب نہیں کہ اعمال اور عقائد میں تغیر ہو گیا تھا, بلکہ فیض صحبت سے اور حضور کے جو مشاہدے کی بنیاد پر جو انوارات ہر وقت نظر آتے تھے اور دل میں بھی محسوس ہوتے تھے, ان انوارات کے اندر اب ہمیں کمی محسوس ہوئی اور وہ چیز حاصل نہ رہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے اس وقت بھی جو اللہ والے ہوتے ہیں, مشائخ ہوتے ہیں, جب ہم ان کی صحبت میں جاتے ہیں تو ایک الگ نور محسوس ہوتا ہے, دل روشن ہو جاتا ہے, اور جب دور ہوتے ہیں تو ایک الگ بات محسوس ہوتی ہے. اس لیے قرآن کریم نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو, یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, اس صحبت کا بڑا فائدہ ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی ایسے آدمی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے جو فرائض کا پابند ہے, گناہوں سے بچتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, فرائض کا پابند ہے, بہت زیادہ نفلی عبادت میں لگا ہوا نہیں ہے, اس کی صحبت بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. کوئی بندہ ایسا ہو کہ ہر وقت بس اللہ ہی اللہ میں لگا ہوا ہے, اس کی توجہ, اس کا پورا دھیان, اس کی پوری محنتیں اللہ کے لیے ہیں, تو بتائیے اس کے پاس بیٹھنے کا کتنا فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوتا ہے اس کا. اس لیے ایک زمانے میں لوگ جب جاتے تھے تو وصیت کر کے جاتے تھے, بھائی ہم چلے جائیں تو فلاں بزرگ کے پاس میں ہماری قبر بنانا, وہاں جو انوارات آتے رہیں گے اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہم کو بھی ملے گا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دیوبند کے فاؤنڈر تھے, بانی تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ عالم ربانی تھے, ان کے خادم تھے, وہ ان کو پنکھا جلا کرتے تھے. اور اس زمانے میں پنکھا کیسا تھا, ایک بڑا پنکھا ہوتا تھا پیچھے لگا ہوا, اس کو ڈوری سے یوں کھینچتے تھے, تو اس کو ایسا پنکھا ہوتا تھا, تو ایک وہ پنکھا ڈوری سے کھینچتے تھے. تو ایک دن وہ سوال کر لیا, حضرت نے جواب نہیں دیا. ایک دفعہ جب وہ پنکھا کر رہے تھے تو حضرت نے پوچھا, یعنی ڈوری یوں کھینچتے پنکھا یوں ہلتا تھا, حضرت نے کہا یہ جو پنکھا تم مجھے کر رہے ہو تو یہ میرے لیے کر رہے ہو یا دوسروں کے لیے بھی کر رہے ہو؟ حضرت میں تو آپ کا خادم ہوں, آپ کے لیے کر رہا ہوں میں, دوسروں سے مجھے کیا مطلب. حضرت نے فرمایا ایک بات بتاؤ, میرے آس پاس میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کی ہوا ان کو بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہا حضرت ہوا تو سب کو آ رہی ہے ان کو. حضرت نے کہا یہی حال ہوتا ہے, تم نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب ہے. اللہ والوں کے جو قلوب ہوتے ہیں, دل ہوتے ہیں, وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں, اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں, تو ہر وقت اللہ کی تجلیات ان کے اوپر, اللہ کے انوار اور برکات ان کے اوپر برستے ہیں. نورانی چیزیں ان کے اوپر برستی رہتی ہیں، فیوض و برکات کا سایہ رہتا ہے، تو آس پاس میں جو لوگ ہوتے ہیں اس کو ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. تو نیک صحبت میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. اگلی حدیث دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے وہ پیر کے دن ہوئی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کی وفات کب ہوئی ہے؟ پیر کے دن ہوئی ہے. وعن جعفر بن محمد عن ابیہ قال قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین فمکث ذلک اليوم وليلۃ الثلاثاء ودفن من الليل، وقال سفیان وقال غیره یسمع صوت المساحی من آخر الليل. حضرت امام باقر سے منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا، دنیا تشریف لے گئے پیر کے دن، اور اس کے بعد میں یہ پورا دن انتظام میں گزرا، اور منگل بدھ کی درمیانی شب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں اتارا. سفیان جو اس حدیث کے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ امام باقر کی حدیث میں تو یہی ہے جو گزرا، لیکن اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آخر حصہ شب میں پھاوڑوں کی آواز آتی تھی، گویا آخر حصہ شب میں قبر شریف کھودی گئی. اس حدیث میں یہ خلجان ہوتا ہے، ایک اشکال ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں اس قدر تاخیر کیوں کی گئی، حالانکہ حکم یہ ہے کہ دفن میں تو تعجیل ہونی چاہیے، جلدی ہونی چاہیے. یہاں تک بھی لکھا ہے کتابوں میں، اور وہی مسئلہ ہے کہ شوہر کے لیے بیوی کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بیوی کے لیے شوہر کا نہیں، ماں باپ کے لیے اولاد کا نہیں، اولاد کے لیے ماں باپ کا نہیں. یہ جو ہمارے ایک چل گیا ہے سلسلہ کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو آئس باکس میں رکھ دیتے ہیں کہ صاحب فلاں ان کے رشتہ دار امریکہ سے آ رہے ہیں، اور کبھی 24 گھنٹے سے زیادہ مستقل آئس باکس میں رکھا گیا ہے. یہ بالکل غلط ہے، یہ ہم اپنے مردے کو خود سے تکلیف پہنچا رہے ہیں. حکم یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس کو اس کے ٹھکانے پہ پہنچا دیا جائے. مرنے کے بعد اب یہ ٹھکانہ نہیں ہے، اب ٹھکانہ اس کا قبر ہے، تو وہاں پہنچانا جتنی بھی جلد ہو سکے. اور دیکھو جہاں آداب غسل لکھے ہیں، میت کو غسل کرنے کے آداب، نہلانے کے آداب، وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ میت کو جب نہلایا جائے گا تو دیکھ لو اتنا گرم پانی نہ ہو کہ تکلیف ہو، اپنے اوپر ڈال کے دیکھو، اگر تم سہ سکتے ہو تو بس اتنا ہی ہو. کہیں کہیں دیکھا گا باقاعدہ پانی ابال لیں، صاحب غلط ہے. اتنا کہ آپ جس پانی سے نہا لیتے ہیں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اس کو تکلیف سے بچانے کا حکم ہے اس مردے کو. ہم اپنے رشتے دار کو جو آئس باکس میں رکھتے ہیں، کیا ٹھنڈ سے تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ہم اتنی دیر تک اس میں رہ سکتے ہیں؟ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کے اندر ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہوگی، تو ٹھنڈ کا بھی عذاب ہے. تو ہم اپنے طور پر اپنے مردے کو اس طرح سے تکلیف میں ڈال رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے. حکم یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے ہو سکے اس کو قبر تک پہنچانا ہے. اب کتنا کتنی دیر کفن دفن، اور قریبی لوگوں میں اطلاع جتنی دیر لگتی ہے، مشکل سے 4-5 گھنٹے، کوئی نماز کا وقت قریب ہے تو اسی نماز میں یہ پورا کام کرنے کی کوشش کی جائے. فجر کے بعد انتقال ہوا تو ظہر میں، ظہر کے بعد انتقال ہوا ہو تو کوشش کریں عصر میں، عصر کے بعد انتقال ہوا تو مغرب تک تو مشکل ہوتا وقت میں، تو عشاء کے اندر بس اتنا کافی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے زیادہ کرنا غلط ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرات صحابہ اس حادثے کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا تھا, حضور سے ایسی محبت تھی کہ کبھی حضور سے ہم جدا ہو جائیں گے یا حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ہر ایک اپنی جگہ حیران, چشدر, پریشان, ہر ایک اپنی جگہ. بہت سے صحابہ ہوش کھو بیٹھے, بہت سے صحابہ کو چپ لگ گئی, کچھ بات ہی نہیں کرتے تھے, دروازے بند کر کے بیٹھ گئے, کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر لیا, کسی سے بات ہی نہیں کر رہے, ایسا صدمہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چپ لگ گئی. عمر جیسے مضبوط آدمی تلوار ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں, خبردار اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضور کی وفات ہو گئی تو گردن اڑا دوں گا. غرض ہے کہ جس نے جیسا سنا وہ وہیں پر پریشان حیران. ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی, وہ اب کھیتی کرتے تھے. جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو ہاتھ اٹھا دیا آسمان کی طرف, اے اللہ جن آنکھوں سے میں حضور کو دیکھتا تھا اب کسی اور چیز کو دیکھنے کی تمنا نہیں رہی, اللہ میں اب دیکھنا نہیں چاہتا, میری بینائی سلب کر لے. یہ دعا مانگ لی. بعض لوگوں نے سنا تو ان کا انتقال ہی ہو گیا حضور, ایسا صدمہ ہوا, اتنا صدمہ ہوا تو صحابہ حیران تھے, ششدر تھے. پھر یہ تھا کہ عرب کے اندر اب تک کسی نبی کی وفات نہیں ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر, لیکن یہاں عرب میں حضرت اسماعیل کے بعد حضور تک کوئی نبی نہیں آیا. اس لیے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کیا کیا جائے, اور کیا نبی کی وفات بھی ہو سکتی ہے, اگر ہو جائے گی وفات تو پھر کیا کیا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو اس نوع کے مسائل معلوم تھے, حضور نے بتا دیے تھے, اور ان کا گھر وہاں سے تھوڑی دور تھا, مدینے کے باہر دوسری آبادی میں تھا. وہاں جا کر اطلاع دی گئی تو آپ تشریف لائے, اور آپ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا, وا نبی یا وا صفیہ جیسے عقیدت اور محبت کے جملے کہے, اور اس کے بعد میں مسجد نبوی میں تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا, ممبر پر تشریف لائے, اور سب لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, اچھی طرح سن لو, کوئی اگر حضور کی محمد کی پوجا کرتا تھا تو غلط کرتا تھا, لیکن اگر کسی نے اللہ کی پوجا کی ہے, عبادت کی ہے, تو یاد رکھو اللہ ہمیشہ ہے, زندہ ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, تو ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. حضور تو نبی تھے, رسول تھے, آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے, دنیا سے تشریف لے گئے, آپ بھی تشریف لے گئے, امت کو سنبھالا انہوں نے. پھر امت کو سنبھالنے کے بعد میں پھر اب یہ تھا کہ حضور کا نائب کون بنے گا تاکہ یہ سارے مسائل حل کرے, اس کے لیے مشورے ہونے لگے, اس مشورے کے اندر دیر لگ گئی. پھر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا, امام الانبیاء تو خود آ گئے ہیں, امام کون بن سکتا ہے ان کا. اس لیے فرمایا کہ کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا, بلکہ دس دس کی جماعت آپ کے کمرے میں جائے گی اور سب نماز پڑھ پڑھ کے واپس آئیں گے, امام کوئی نہیں بنے گا. تو دس دس کی جماعت جاتی تھی, جنازے کی نماز پڑھتی تھی اور واپس آ جاتی تھی. تو اس کے اندر بھی کافی وقت لگا, صحابہ کی بہت بڑی تعداد تھی جو سن رہا تھا آ رہے تھے. پھر اس کے بعد میں, اور اسی درمیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر منتخب ہوئے, اور جو بہت بڑا مسئلہ تھا امت کا وہ حل ہو گیا. اس میں دیر ہوئی ہے, اس میں تاخیر ہوئی ہے, باقی تفصیل بعد میں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرت احسن وقنا عذاب النار. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے. اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. ہر قسم کے گناہوں سے ہماری، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتم بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. اللہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.